السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، گرامی قدر محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ آپ سب کا تعلق مختلف دینی کاموں سے ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین کی مختلف نسبتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا ہوا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت چونکہ بہت مختصر مجھے بھی عرض کرنا ہے، ایک دو باتیں ذہن میں ہیں جو کہ اس سے متعلق ہیں کہ ہم لوگ سب یہ بات جانتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا اس بات پہ پختہ ایمان اور یقین ہے کہ ہماری ہر طرح کی خیر، فلاح، کامیابی، سرخروئی، عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ دین اسلام کو اپنانے میں ہے. دین اسلام کو اپنانے میں ہے، لیکن اپنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند عبادات کو ہم ادا کر لیں اور ان پہ پختہ ہو جائیں، بلکہ اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عقائد، ہمارے عبادات، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہماری ملازمت، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کپڑے پہننا، شکل و صورت، شادی بیاہ، رسم وغیرہ، ہر چیز دین کے مطابق ہو جائے. اور یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نفس اور شیطان ہمارے ساتھ چونکہ لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ مختلف طور پہ ہمیں ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نفس اس کا ساتھ دیتا ہے، اور ہمیں خوف زدہ کرتے ہیں کہ دین کے اس معاملے پہ اگر عمل کر لیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، بیوی بچے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، فلاں آدمی کیا کہے گا، فلاں لوگ کیا کہیں گے، یا یہ کہ اگر ایسا کر لیا تو اس سے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ڈراتے ہیں، خطرات پیدا کرتے ہیں. حالانکہ ایک دو باتیں اصولی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ حقیقت ہے، لیکن ہم عام طور پہ انہیں بھول جاتے ہیں، اور ان کے بھلانے میں بھی نفس اور شیطان کا دخل ہے. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس نے ہمیں یہ دین مبارک برحمت فرمایا ہے، دین اسلام، جو کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس دین کے بارے میں جب آخری تقریباً آیات نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور ساتھ ہی یہ جتایا کہ واتممت علیکم نعمتی، اور چونکہ دین مکمل ہو گیا لہذا میری نعمت بھی اب پوری ہو گئی. تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے جتلایا ہے ہمیں. اور فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے، بطور مقصد زندگی کے، بطور طریقہ حیات زندگی کے میں نے تمہارے لیے اسے پسند کر لیا اور میں اس پہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو ایک تو جس اللہ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے اور اسے نعمت عظیمہ قرار دیا ہے، وہ رب سبحانہ و تعالی ہمارے ہر حال سے واقف ہے، ہمارے ظاہر سے، ہمارے باطن سے. یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن نشین کرنی چاہیے. چونکہ اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے صرف جسم کو نہیں پیدا کیا، بلکہ جسم کے اندر جو ہمارا دل ہے، دماغ ہے، ہمارے جذبات ہیں، ہماری کیفیات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہماری امنگیں ہیں، ہماری تمنائیں ہیں، اندر اندر جو ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں ان کا پتہ ہے، اللہ کو ان کا پتہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے جیسے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے اندر کی ہر چیز کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان سے ہم سے زیادہ واقف ہیں کہ ہماری خواہش، ہماری تمنا، ہمارے جذبات، ہماری کیفیات، ہمارا دل دماغ، سب سے اللہ واقف ہے. اور ہمارے ہی نہیں بلکہ جو ہمارے ارد گرد انسان جتنے بھی بستے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ ملحد ہوں، بے دین کے ہوں، ان سب کے اندر باہر کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے. پھر ایک بات تو یہ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر چیز کو جانتا ہے ہماری. یہ نہیں کہ اللہ کسی چیز سے نعوذ باللہ غافل ہے یا اللہ کو پتہ نہیں، ہماری تو ایسی ایسی خواہشات ہیں، ایسے ایسے جذبات ہیں، ایسی ایسی تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اور ہماری نہیں، ہر انسان جو بھی ہمارے ارد گرد ہے سب کو، چونکہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہر ایک کے اندر باہر پہ جانتا بھی ہے اور اس پہ قادر بھی ہے. اس کے بدلنے میں، ہر دل کو بدلنے میں، دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ بدلنے پہ، ہر چیز پہ، ہر وقت، ہر آن قادر ہے سبحانہ ہوتا ہے. ایک تو یہ اصول کی بات ہے، ہم اسے جانتے ہیں لیکن اس کو ہم بھول جاتے ہیں، استحضار نہیں رکھتے اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے. یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا پھر چھوڑ دیا کہ دیکھا جائے گا، یہ جو کچھ بھی ہوگا اس سے محبت کریں یا بغض کریں یا اس کو جہنم میں پھینکیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی اور وہ اپنے بچے سے بہت پیار کر رہی تھی، بلکہ جو اس کے پاس روٹی تھی وہ اشار کر کے اپنے بچے کو کھلا رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، تم اس ماں کی شفقت اور محبت کو دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنا اشار کر کے اپنے بچے کو کھلا رہی ہے، اپنا حصہ بھی بچے کو دے رہی ہے. نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو عجیب ماں کی محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، جس نے اس ماں کو اپنے اس بیٹے سے محبت ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر بندے سے محبت ہے. تو اس کا بھی استحضار کریں اور اس کے ساتھ ملائیں اسے. اللہ تعالیٰ کیا ہمارے لیے، خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے فائدے کے خلاف کوئی چیز چاہ سکتا ہے؟ کوئی اپنے محبوب کے لیے، اپنے لاڈلے کے لیے کوئی چیز چاہتا ہے کہ اس کے فائدے کے خلاف؟ جو بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دین ہے، وہ ہمارے فائدے کی، اس میں ہر چیز ہمارے فائدے کی ہے، اور اس طرح ہمارے فائدے کی ہے کہ اس سے ہماری دنیا کی ساری ضروریات علی وجہ الاتم پوری ہوتی ہیں، اور اس طرح سے پوری ہوتی ہیں کہ اس سے کسی اور کو نقصان بھی نہیں ہوتا. یعنی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ علی وجہ الاتم پوری کرتے ہیں اس سے، جو بھی دنیا کی ہماری ضرورت ہے. اللہ کے دین میں یہ خصوصیت ہے، یہ امتیاز ہے دین اسلام کا، کہ بندے کی ہر قسم کی ضرورت علی وجہ الاتم اس سے پوری ہوتی ہے.
اور اس احسن انداز سے، اچھے انداز سے، مہذب انداز سے، جس سے کہ کسی اور انسان کو، مخلوق کو تکلیف نہ ہوتی ہو. جیسے ضرورت پوری ہونے کا طریقے مختلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہماری ضرورت ہے کہ ایک مکان میں داخل ہونا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیوار توڑ کر داخل ہو جائیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پیچھے سے کود کر داخل ہو جائیں، ایک طریقہ ہے کہ کھڑکی سے داخل ہو جائیں، اور ایک مہذب اور صحیح اور آسان طریقہ جو ساری دنیا جسے مانتے ہیں کہ وات البیوت من ابوابھا، کہ دروازے سے جائیں، اگر تالا لگا ہو تو تالے کو کھولیں، کواڑ لگا ہو تو اس کو کھولیں، اور آسان انداز سے، مہذب انداز سے، اچھے انداز سے مکان میں داخل ہو جائیں، جو طریقہ ہے اس کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں یہ امتیاز اور خصوصیت ہے کہ انسان کی ہر ضرورت، ہر ضرورت اعلی وجہ تم پوری ہوتی ہے، کوئی اس میں کمی نہیں رہتی، اور اس احسن انداز سے پوری ہوتی ہے کہ جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو، اور ہر ایک کے لیے راحت اور سامان، مدت کا سامان بنتا ہو. اور پھر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ایسے طریقے سے پوری ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی دنیا کی ضرورت تو پوری ہو گئی اور دوسرے کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی آخرت بھی بنتی ہے، اس سے آخرت بھی بن گئی ساتھ ساتھ. اب کیا رہ گیا؟ اب پھر بھی ہم دین کو اختیار نہ کریں تو کتنی بدقسمتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ذرا مستحضر رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کے قبضے میں ہے ہر ایک کا دل. بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ جب بندہ کسی عمل کو اس نیت سے کرتا ہے کہ وہ عمل برا ہوتا ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتے، گناہ کا عمل ہوتا ہے، لیکن بندہ اسے اختیار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں گے اس سے، اور حالانکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کو تو اس نے ناراض کر لیا، بالکل نقدہ نقد اللہ کو تو ناراض کر لیا، اور بندوں کی خوشی کا وہ متمنی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اسخط الناس برید اللہ، من ارض الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس. کہ جب بندہ کسی کام کو، گناہ کے کام کو اس نیت سے کرتا ہے کہ چلو اللہ تو ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ سے معافی مانگ لیں گے، کچھ کر لیں گے بعد میں، تمنا اللہ الا باری، اور لوگ تو خوش ہو جائیں گے نا، تو حضور فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، اس کی یہ تمنا بھی پوری نہیں اللہ کرتے. ہوتا کیا ہے کہ اللہ تو ناراض ہو ہی گئے، چونکہ اللہ کی مرضی کے اور اللہ کے حکم کے خلاف اس نے کام کیا، اللہ کے دین کے خلاف کام کیا، تو ظاہر ہے اللہ نے تو ناراض ہونا ہے اس سے، اللہ تو ناراض ہو ہی گئے. اور آہستہ آہستہ دل چونکہ اللہ کے قبضے میں ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص من ارض اللہ بسخط العباد رضی اللہ علیہ وارض علیہ العباد، اس کے برخلاف یہ بھی ہوتا ہے، چونکہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، سب کے دل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی عمل کو اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، لوگ اگر ناراض ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں اللہ سے مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے ان کی شرور سے بچائیں اور کریں، ڈرتا ڈرتا بیچارہ کرتا ہے لیکن اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تو نقد و نقد اس سے راضی ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق اس عمل کو کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، اللہ کے دین کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو اللہ تو فوراً راضی ہو جاتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ کے قبضے میں سب کے دل ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں کو بھی مسخر کر دیتے ہیں اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ عام طور پہ شیطان ہمیں ان سے وہ کرتا ہے. اس میں دین پہ چلنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ دین پہ چلنا بہت آسان ہے، اور یہ میں نے کرایا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، کہ دین پہ چلنا بہت آسان ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی ساری زندگی بہت آسانی سے دین بن سکتی ہے، ساری زندگی، اور ایسی کہ اللہ کی ساری صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، ساری زندگی اس کے دین کے مطابق ہو جائے، اور وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہو، اور ہر وقت وہ چاہے اپنی تجارت میں ہو، چاہے اپنے ملازمت پہ ہو، چاہے اپنے گھر پہ ہو، چاہے وہ کھانا کھا رہا ہو، چاہے وہ ٹائلٹ میں ہو، چاہے وہ باتھ روم میں ہو، چاہے وہ سو رہا ہو، ایسا ہر وقت اس پہ اللہ کی رحمت اترے گی اور فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھ رہے ہوں گے. جیسے وہ نماز پڑھے قرآن پڑھے ذکر کرے تو فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں اللہ کی رحمت اترتی ہے. بالکل اسی طرح اگر وہ دو شرطیں پوری کر لے تو کھانا کھا رہا ہوگا اللہ کی رحمت اس پہ اتر رہی ہوگی اور فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھ رہے ہوں گے. وہ ٹائلٹ میں استنجا پیشاب پخانہ کر رہا ہوگا اور اللہ کی رحمت اس پہ وہاں بھی اتر رہی ہوگی اور فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھ رہے ہوں گے. وہ سو رہا ہوگا اللہ کی رحمت اس پہ اتر رہی ہوگی اور فرشتے اس پہ اس کے لیے نیکیاں لکھ رہے ہوں گے. وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہیں ایک اللہ کی رضا اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ اسلام ہے. گویا اس کو اپنے ہم ہر عمل میں اگر ہم فٹ کر لیں, پہلا جز اس کی لا الہ الا اللہ, کہ جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. دوسری چیز یہ کہ جو عمل کرے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کرے. یہ دو شرطیں, اور علماء کی اصطلاح میں اخلاص و اتباع. اگر یہ دو شرطیں کسی عمل میں آ جائیں, عمل مباح میں بھی, تو وہ حکمن عبادت بن جاتا ہے, اللہ کی اطاعت بن جاتا ہے ایک عام. اور یہ دو شرطیں اگر عبادت حقیقیہ میں بھی نہیں ہوں گی تو وہ عبادت بھی اللہ کے ہاں مردود بن جاتی ہے. یہ دو شرطیں, ایک یہ کہ جو کام کریں وہ اس میں مقصود دل کی گہرائی میں ہمارا مقصد اور غرض و غایت جو ہو وہ اللہ کی رضا ہو, کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور دنیا کی کوئی لوگوں کو دکھاوا یا دنیا کی محبت یا اور کوئی دنیا کی لالچ یا غرض یا مال دولت یہ چیزیں نہ ہو, نہ لوگوں کے ہاں عزت آ کے لوگ مجھے دیکھیں کہ میں ایسا کر رہا ہوں ایسا کہہ رہا ہوں, ورنہ بڑی بڑی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. شہادت جیسا عمل, جہاد جیسا عمل ضائع ہو جاتا ہے, صدقہ خیرات ضائع ہو جاتے ہیں, دین کے سیکھنا قرآن پڑھنا, دعوت و تبلیغ کرنا سب ضائع ہو جاتا ہے, جیسے کہ احادیث میں صریح الفاظ میں موجود ہیں. تو یہ دو شرطیں ہیں, ان میں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دوسری شرط جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع, اس میں تو الحمدللہ ہمارا عام طور پہ معمول ہے اور اس کا ہم الحمدللہ اہتمام بھی کرتے ہیں, اور بہت سے ساتھی ہمارے ایسے ہیں ماشاءاللہ ان کو عادت ہے, مسجد میں آئیں گے پہلے دایاں پاؤں, نکلیں گے پہلے بایاں پاؤں, گھر میں داخل ہوں گے دائیں پاؤں سے, بیت الخلاء میں داخل ہوں گے بائیں پاؤں سے, کھانا کھاتے ہیں دائیں ہاتھ سے, اور ہر چیز میں الحمدللہ اس کا ہے. لیکن کمی جو ہوتی ہے وہ پہلی چیز پہ ہو جاتی ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کمی, چونکہ وہ کمزور تعلق ہے اس لیے وہ یاد نہیں رہتا. ہمارے ایک بزرگ مولانا ابو الحسن الندوی مدظل العالی بہت عجیب بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک تو ہے اچھی نیت, کہ نہ اس میں ریاکاری ہو, نہ دکھاوا ہو, نہ دنیا کی لالچ ہو, نہ مال کی لالچ ہو, نہ کوئی اور لالچ ہو, صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. ایک تو یہ سب جانتے ہیں اسے, اور الحمدللہ اس کا عبادات میں اس میں عام طور پہ خوب اہتمام بھی کرتے ہیں. اور ایک ہے اس کے برخلاف غلط نیت, بری نیت, کہ جس میں لوگوں کا دکھاوا ہو یا غلط ہو, نیک کام کر رہے ہیں لیکن لوگوں کا دکھاوا, اس کو بھی سب جانتے ہیں اور الحمدللہ کوشش بھی کرتے ہیں اہتمام بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بری نیت سے اور اغراض سے اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. فرماتے ہیں ایک تیسری چیز ہے جو ہے بے نیتی, کہ نیت ہی نہیں ہے, نہ اچھی نہ بری, اور اس میں بہت لوگ مبتلا ہیں, بلکہ عام طور پہ اس میں ابتلا ہے, کہ جس کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے, اور وجہ اس کی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر ہم اس کا ذرا اہتمام کر لیں, کہ ہر عمل میں نیت کا اہتمام کریں, ہر عمل میں نیت کا اہتمام کریں, اور پھر عمل کرتے ہوئے جو بھی وہ عمل ہے, صرف نماز, روزہ, قرآن, ذکر یہ نہیں, اس میں تو الحمدللہ ہم لوگ کرتے ہیں اہتمام, لیکن یہ بقیہ ہمارے جو اعمال ہیں, بازار میں چل رہے ہیں, گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, بلکہ اگر آپ حساب لگائیں روزانہ ہمارے تین چار کھانے کے اوقات ہیں, بریک فاسٹ, لنچ اور ڈنر, اس میں کم از کم گھنٹہ پون گھنٹہ, بعضوں کا ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے. اگر ہم کم از کم اس میں ان کا اہتمام کر لیں تو یہ روزانہ ایک گھنٹہ ہمارا اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت بن جائے گا, اگر ان دو چیزوں کا ہم اہتمام کر لیں. ذرا اسی طرح تجارت میں ہمارا کتنا وقت لگتا ہے, ٹائلٹ وغیرہ میں, استنجے میں, آج اگر ٹوٹل جمع کیا جائے, باتھ روم وغیرہ سب ملا کر, تو ہمارا ایک گھنٹہ پون گھنٹہ اس میں بھی لگتا ہے, اور سونے میں کوئی چھ گھنٹے, کوئی آٹھ گھنٹے, کوئی دس گھنٹے, کہ کتنا یہ بہت سے کام ہیں جس میں ہمارا وقت لگتا ہی لگتا ہے. اگر ہم روزانہ اس میں پریکٹس کی بہت ضرورت ہے, مشق کی بہت ضرورت ہے, اور انشاءاللہ جب ہم مشق کر لیں گے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کا اہتمام کر لیں گے, پھر ایسی لذت آئے گی, ایسا مزہ آئے گا کہ اس کے بغیر پھر عمل پھسپھسا لگے گا, خود ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ عمل تو بیکار میرا چلا گیا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وقت میں سمجھ کافی ہو گیا ہے, اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا, وجہ اس کی جو ہے وہ ہے تعلق مع اللہ کی کمی, اس کی فکر کی جائے. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے مشائخ سے جن سے ہم بیعت ہیں ان سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بیعت ہو گئے بس چھٹی ہو گئی. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. مشائخ سے ہم نے سنا ہے کہ جن سے بیعت ہوا جائے آدمی چین سے نہ بیٹھے جب تک اپنا سلوک نہ طے کرا لے, ان سے رابطہ رکھے, ان سے پیچھے پڑا رہے, اپنی احتیاط کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ اصول کے ساتھ ان کے پیچھے پڑا رہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری پوری اصلاح نہ فرما دے. اور بہت آسان ہے, وہ مشکل نہیں ہے. جیسے آدمی اپنی صحت کی فکر ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پیچھے پڑا رہتا ہے, وہ ڈاکٹر سے اچھا اس کا تعارف بھی ہو جاتا ہے, ڈاکٹر بھی کہتا ہے بھائی اسے بہت فکر ہے, وہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی اسے بہت فکر ہے. اور جس کو نہیں فکر ہوتی ڈاکٹر کہتا ہے آپ اپنی صحت کا خیال کریں, آپ یہ کریں, تو ڈاکٹر کو کہنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو. جتنا ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے, اور ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم ہر عمل کرتے وقت اپنی نیت کا استحضار کریں. اور جتنی ہم نیت کے اس کی مشق کریں گے اتنا ہی یہ ہوگا کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ اعمال جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہوں گے. اور جب اللہ کے لیے ہو جائیں گے تو الحمدللہ طریقہ سنت, اگر اس کا طریقہ بھی آسان ہے, اگر کسی چیز میں طریقہ سنت نہیں ہمیں پتا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان علماء کو سلامت رکھے, ان کے برکات سے اور ان کے فیوز سے ہمیں ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے پوچھتے رہیں, یہ آسان ہے کہ جی اس تجارت میں مجھے نہیں پتا کیا سنت کا طریقہ ہے, وہ بتا دیں گے. اس معاملات میں کیا ہے, یہ شادی بیاہ میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, کیا سنت کا طریقہ, وہ آپ کو بتا دیں گے. بہت آسان ہے, اس پہ آپ عمل کریں اور نیت کا استحضار کریں تو وہ عمل آپ کا عبادت اور اللہ کی اطاعت بنتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اگر یہ کر دے تو پھر واقعی زندگی کا مزہ آ جاتا ہے. پھر یہ دنیا میں ہی اللہ بندے کو جنت کا مزہ آتا ہے, اور انسان سمجھتا ہے کہ واقعی یہ دنیا میرے لیے جنت بن گئی. اور ایسا اللہ نے اپنی اطاعت, اپنی عبادت, اپنے ذکر, اپنے تعلق میں اتنا مزہ اور روحانی کیفیت اور مزہ رکھا ہے کہ عام آدمی اسے سمجھ نہیں سکتا. اور اصحاب احوال فرماتے ہیں, شیخ ابن تیمیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض عارفین کا قول ہے کہ واللہ لو علم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فی لبارزون علیہ بالسیوف, کہ اگر بعض عارفین کا یہ قول ہے کہ اگر بادشاہوں کو شہزادوں کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ جو جن کا اللہ سے سچا تعلق ہے اور ہر وقت کا دائمی اللہ سے تعلق ہے اور اللہ کے ذکر و طاعت میں لگے رہتے ہیں, اس میں جو لطف اور مزہ ہے, اگر اس لطف اور مزے کا بادشاہوں کو اور شہزادوں کو پتہ چل جائے تو وہ تلواریں لے کر آ کے ہم سے جنگ کریں کہ یہ مزہ تو ہمیں دو. تو حقیقی بات یہ ہے کہ اصل مزہ, اصل لطف دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور بندگی میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمانے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرک اللہم ونتوب الیک. اللهم ربنا لك الحمد ولك الشكر على نعمك وآلائك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ومصطفاك من خلقك سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومشايخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولجميع أقربائنا واصدقائنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ولكل من له علاقة بنا أو بمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. وجنبنا الفواحش والمعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا اللهم أن نتكلف كل ما لا يعنينا من قول أو فعل أو حركة أو إشارة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم إن قلوبنا وجوارحنا ونواصينا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن يا ربنا يا كريم أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم نور قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك، وافتح علينا فتوح العارفين المحبوبين لديك، واهدنا الصراط المستقيم، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. يا أرحم الراحمين، اپنے لطف و کرم سے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما. آئندہ سے یا اکرم الاکرمین ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہر لغزش سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے یا اللہ ہمیشہ ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما. اس نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہمیشہ ہر قدم پہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا سچا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت کا نور نصیب فرما. یا اللہ اپنا دائمی اور ہمیشہ والا تعلق ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنے دائمی اور ہمیشہ والا تعلق نصیب فرما، جہاں کہیں بھی ہوں، ہر حال میں، ہر جگہ یا اللہ اپنا سچا تعلق ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو میل کو ختم فرما، ہمارے قلبی رذائل کو ختم فرما. یا اللہ حجابات کو دور فرما، گندگیوں کو دور فرما، ہمارے قلوب کو اپنے انوار سے منور فرما. اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو سچا تعلق نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سنتوں کے ساتھ ہمیں تعلق اور محبت نصیب فرما، ذوق اور شوق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ ہماری بھی اصلاح فرما، ہمارے بیوی بچوں کی بھی اصلاح فرما، ہماری اولاد کی بھی اصلاح فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی اصلاح فرما. یا اللہ ہماری عورتوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے جوانوں کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ سب کے دل تیرے قبضے میں ہیں، یا اللہ سب کے دل تیرے قبضے میں ہیں. اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف و احسان سے ہم سب کے دلوں کو اور جن جن سے ہمارا تعلق ہے سب کے دلوں کو اپنی طرف پلٹ دے، اپنے دین کی طرف پلٹ دے، آخرت کی طرف پڑھ دے. یا اللہ سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہر مسلمان کی دین و ایمان کی حفاظت فرما. اللہ پوری دنیا میں ہر مسلمان کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی جان و مال کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر مسلمان کی ہر نوع کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے علمی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، ہماری تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما. اللہ پوری دنیا میں اہل حق کے جتنے بھی دینی جماعتیں، جمعیتیں، تنظیمیں، ادارے تیرے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سب کی حفاظت فرما. اللہ ان میں اگر کوئی غلطی ہو، قصور ہو، اس کا اپنے
اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اصلاح کی شکلیں پیدا فرما یا اللہ، اصلاح کی شکلیں پیدا فرما یا اللہ، اصلاح کی شکلیں پیدا فرما، ان سب محنتوں کو قبول فرما کر پوری دنیا میں ہدایت کو عام و تام فرما، پوری دنیا میں اپنے حق کا بول بالا فرما، اپنے دین کا بول بالا فرما یا اللہ، پوری دنیا میں حق کا بول بالا فرما، اہل دین کو، اہل حق کو ہر جگہ، ہر محاذ پر، ہر میدان میں یا اللہ غالب و منصور فرما، مجاہدین کی ہر جگہ مدد فرما، خصوصاً یا اللہ چیچنیا میں مجاہدین کی مدد فرما، اللہ داغستان میں مجاہدین کی مدد فرما، اللہ اپنی قدرت قاہرہ کا اپنے دشمنوں پہ اظہار فرما، اللہ ان مجاہدین کی مدد فرما، طالبان کی بھرپور مدد فرما، اپنی تائید سے ان سب کو معیت فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، اللہ مسلمانوں کے آپس کے خلفشار اور انتشار کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما، سب کے قلوب کو حق پہ مجتمع فرما، خصوصاً یا اللہ اہل دین اور اہل حق کو آپس میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرما، آپس کی بدزنیوں کو ختم فرما، سب کے قلوب کو حق پہ مجتمع فرما، سب کو ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری حاجات کا غیب سے تکفل فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اکرم الاکرمین ہم میں سے ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہوں اپنے فضل و کرم سے ان کے شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے خیر کے، حلال کے روزگار میسر فرما، ہم سب کے یا اللہ رزق حلال طیب واسع مبارک عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جن کے ہاں بچے نہیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو اولاد صالحین مبارکین عطا فرما، یا اللہ جن کا نرینہ اولاد نہیں ان کو ذکور صالحین مبارکین عطا فرما، جو بچے بچیاں بھی رشتے کے ہیں ان کے لیے اپنے فضل و کرم سے خیر کے رشتے میسر فرما، یا اللہ ہمارے تمام امور میں آسانیاں اور تیسیر پیدا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ اور صفات قبولیت کے ساتھ اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم سب کو اپنے دین کا سچا خادم بنا، جس طرح محنت کام کرنا چاہیے اس طرح کرنے کی اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرما، اللہ قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرما، قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما، ہم سب پہ اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما، ہم سب کو ہر وہ خیر عطا فرما جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے مانگا ہو، اور ہر شر سے پناہ نصیب فرما جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہو، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى